سنیچر 13 اگست، سربین کے ساتھ عمر آفریدی کا سلام. افغان صوبے لوگر میں چند روز قبل کریش لینڈنگ کرنے والے پاکستانی ہیلی کاپٹر کے حملے کی واپسی کیسے ممکن ہوئی؟ تجزیہ کار نے کہا،
ایسی باتیں ہم سن رہے ہیں کہ کچھ طالبان قیدی رہا ہوئے ہیں، 14 کی بات ہو رہی ہے، یہ کہا جا رہا ہے کہ غیر اہم لوگ ہیں، لیکن طالبان اس کی بالکل تصدیق نہیں کر رہے.
تفصیل خبروں کے بعد.
یہ بی بی سی اردو سروس ہے، شمائلہ جعفری سے خبریں سنیے. افغان صوبے لوگر میں 4 اگست کو گرنے والے پاکستانی ہیلی کاپٹر کے عملے کو بازیاب کروا لیا گیا ہے. تفصیل کے ساتھ سارا حسن.
حکومتی ذرائع نے تصدیق کی ہے کہ ایک روسی سمیت عملے کے 6 ارکان اسلام آباد پہنچ چکے ہیں. پنجاب حکومت کا MI-17 ہیلی کاپٹر معمول کی مرمت کے لیے 4 اگست کو افغانستان کے راستے ازبکستان جا رہا تھا کہ افغان صوبے لوگر میں گر گیا تھا. اطلاع تھی کہ اس پر سوار 6 افراد کو، جن میں سے 5 پاکستانی اور 1 روسی شہری ہے، کو طالبان نے پکڑ لیا تھا. عملے کی رہائی افغانستان کے مقامی جرگے کی مدد سے عمل میں آئی ہے. اب ان افراد سے پاکستانی حکام تحقیقات کریں گے کہ ہیلی کاپٹر گرنے کی کیا وجوہات تھیں اور اس کی بھی تفصیل حاصل کی جائے گی کہ وہ کس کس کی تحویل میں تھے.
جہلم کی پولیس نے پاکستانی نیاد برطانوی خاتون سامیہ شاہد کے قتل کے مقدمے میں مقتولہ کے والد اور پہلے شوہر کو عدالت میں پیش کیا. عدالت نے دونوں کو 4 روز کے جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کر دیا. حمیرہ قول.
سامیہ قتل کیس کی تحقیقات کرنے والی پولیس کی ٹیم نے عدالت میں بیان دیا کہ اس مقدمے میں مقتولہ کے والد شاہد کو بھی نامزد کیا گیا ہے اور انہیں اس مقدمے میں باقاعدہ طور پر گرفتار کر لیا گیا ہے. ملزم شاہد نے اپنی بیٹی کی ہلاکت کے بعد مقامی تھانے میں رپورٹ درج کروائی تھی کہ ان کی بیٹی نے خودکشی کر لی ہے. پولیس حکام نے مقتولہ کے پہلے خاوند محمد شکیل کی ضمانت قبل از گرفتاری منسوخ کرنے کے لیے عدالت سے استدعا کی، جسے عدالت نے منظور کر لیا، جس کے بعد انہیں بھی گرفتار کر لیا گیا ہے.
بنگلہ دیش میں پولیس کا کہنا ہے کہ انہوں نے ایک بنگلہ دیشی نژاد برطانوی ٹیچر کو 6 ہفتے پہلے ڈھاکہ کے ایک کیفے پر ہونے والے حملے کے مقدمے میں گرفتار کر لیا ہے. اس حملے میں 20 افراد ہلاک ہو گئے تھے. ٹیچر کے خاندان کا کہنا ہے کہ وہ اپنی بیٹی کی سالگرہ کی تقریب کے لیے حملے کے وقت کیفے میں موجود تھے، تاہم حکام نے انہیں حملہ آوروں کے ساتھ ضرورت سے زیادہ اطمینان پر پیش آنے سے گرفتار کیا ہے. امریکہ کا ماننا ہے کہ پاکستان اور افغانستان میں خود کو دولت اسلامیہ کہلوانے والی شدت پسند تنظیم کے رہنما حافظ سعید خان گزشتہ ماہ ایک امریکی ڈرون حملے میں مارے جا چکے ہیں. صبا رحمت.
امریکی وزارت دفاع کے ایک اہلکار نے بی بی سی کو بتایا ہے کہ حافظ سعید گزشتہ ماہ 26 جولائی کو ڈرون حملے میں ہلاک ہو گئے ہیں. اہلکار نے بتایا کہ حافظ سعید خان کو ننگرہار کے ضلع اچن میں مارا گیا ہے. یہ ڈرون حملہ دولت اسلامیہ کی جانب سے افغانستان میں شیعہ ہزارہ برادری کی ریلی پر دولت اسلامیہ کے سب سے خطرناک حملے کے بعد کیا گیا تھا. اس حملے میں 80 افراد ہلاک اور 223 زخمی ہوئے تھے. حافظ سعید خان امریکہ اور اس کی اتحادی فورسز کے خلاف حملوں میں براہ راست شریک رہے.
دو سال میں پہلی مرتبہ دارالحکومت سنا میں یمن کی پارلیمنٹ کا اجلاس ہوا. پارلیمنٹ اس وقت حوثی باغیوں کی تحریک اور اس کے اتحادیوں کے زیر اثر ہے. بین الاقوامی سطح پر تسلیم شدہ صدر منصور ہادی کی حکومت کو 2014 میں شہر بدر کر دیا گیا تھا. صدر ہادی نے باغیوں کو خبردار کیا ہے کہ وہ پارلیمنٹ کے ذریعے اپنی حکمرانی کو قانونی رنگ دینے کی کوشش نہ کریں. صدر منصور ہادی کو سعودی حکومت کی حمایت حاصل ہے اور ان کے حامی ملک کے مختلف حصوں میں حوثیوں کے خلاف مزاحمت کر رہے ہیں. اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل کا کہنا ہے کہ اگر جنوبی سوڈان نے مزید امن فوج کی تعیناتی میں رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کی تو اس پر اسلحے کی خرید و فروخت پر پابندی لگا دی جائے گی. دارالحکومت جوبا میں صدر سلوا کیر اور ان کے نائب ریک ماچار کے حامیوں کے درمیان ہونے والے تشدد کے بعد شہریوں کی حفاظت کے لیے اقوام متحدہ مزید 4,000 امن فوجی جنوبی سوڈان بھیجنا چاہتا ہے، تاہم صدر سلوا کا کہنا ہے کہ وہ اقوام متحدہ کو اپنے ملک پر قبضہ نہیں کرنے دیں گے. شام کے ایک شہر منجب میں 2,000 افراد جنہیں شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ نے انسانی ڈھال بنا رکھا تھا کو آزاد کروا لیا گیا ہے. نازیہ گلزار.
منبج میں کئی ہفتوں سے کرد اور عرب جنگجوؤں کی دولت اسلامیہ سے لڑائی جاری تھی. اس لڑائی میں کردوں کو امریکہ کی حمایت حاصل رہی. دولت اسلامیہ کے جنگجوؤں نے جب یہ علاقہ خالی کیا تو وہ یہاں سے 2,000 رہائشیوں کو بھی انسانی ڈھال کے طور پر ساتھ لے گئے تھے، تاہم انہیں آزاد کروا لیا گیا ہے. سوشل میڈیا کے ذریعے منظر عام پر آنے والی تصویروں کے مطابق دولت اسلامیہ کی پسپائی کے بعد علاقے میں خوشی منائی جا رہی ہے. آدمیوں نے اپنے اپنی داڑیاں منڈوا دی ہیں جو انہیں شدت پسندوں کی جانب سے زبردستی رکھوائی گئی تھیں۔
تھائی لینڈ میں حزب اختلاف کی جماعت نے ملک کے سیاحتی مقامات پر ہونے والے بم حملوں میں ملوث ہونے کے الزامات کی تردید کی ہے۔ تاکشن سناوترا کی جماعت کی حکومت کو فوج نے برطرف کر دیا تھا۔ یہ خبریں آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے تھے۔
ہمارے نامہ نگار کریا کریا گاؤں گاؤں
کے رشتے داروں نے رحیم یار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا۔ محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ۔
جتنا کہ وہ پہلے تھا۔ شمائلہ جعفری، بی بی سی، نکیال سیکٹر، لائن آف کنٹرول۔
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی۔ عزیز اللہ خان، بی بی سی، پشاور۔
باخبر رہنے کے لیے سیر بین سنا کیجیے۔
حالات حاضرہ کا پروگرام سیر بین آپ بی بی سی کی اردو نشریات میں سن رہے ہیں۔ شامی شہر ممبج نام نہاد دولت اسلامیہ کے قبضے سے آزاد، اوول میں یونس خان کی چھٹی ڈبل سینچری، ہفتہ وار فیچر بالی ووڈ راؤنڈ اپ اور کالم دوسرا پہلو، یہ سب پروگرام میں آگے چل کر آنے کو ہے۔ مگر آج سیر بین کی اہم خبر اس پاکستانی ہیلی کاپٹر کے عملے کی بازیابی ہے جو چند روز پہلے افغانستان کے صوبے لوگر میں ہنگامی طور پر اترتے ہوئے تباہ ہو گیا تھا۔ عملے کی بازیابی کے لیے پاکستانی اور افغان حکام کے درمیان اعلیٰ سطح پر رابطے ہوئے تھے اور پاکستانی فوج کے سربراہ جنرل راحیل شریف نے افغانستان میں امریکی فوج کے کمانڈر سے بھی رابطہ کیا تھا۔ اس عرصے میں سوشل میڈیا پر باندھ باندھ کی قیاس آرائیاں کی جاتی رہیں جن کی پاکستانی فوج کے شعبہ تعلقات عامہ نے بعد میں تردید کر دی۔ اب پاکستانی ذرائع نے تصدیق کر دی ہے کہ مذکورہ ہیلی کاپٹر پر سوار افراد کو پاکستانی حکام کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ تفصیل کے ساتھ پشاور سے نامہ نگار عزیز اللہ خان۔
سرکاری ذرائع نے تصدیق کی ہے کہ ایک روسی سمیت عملے کے 6 ارکان اسلام آباد پہنچ گئے ہیں۔ ایسی اطلاعات ہیں کہ ان افراد کو افغان طالبان نے پاکستان کے قبائلی علاقے کرم ایجنسی میں سرحد پر حکام کے حوالے کیا ہے۔ خیال رہے کہ حکومت پنجاب کا MI-17 ہیلی کاپٹر معمول کی مرمت کے لیے 4 اگست کو افغانستان کے راستے ازبکستان جا رہا تھا کہ افغان صوبے لوگر کے ضلع ازرا میں مبینہ طور پر فنی خرابی کی وجہ سے ہنگامی لینڈنگ کی تھی۔ اطلاعات تھیں کہ اس ہیلی کاپٹر میں سوار 6 افراد کو طالبان نے اپنی تحویل میں لے لیا ہے۔ ان افراد کی بازیابی کے لیے ہر سطح پر کوششیں کی گئی تھیں۔ 2 روز پہلے بھی ایسی اطلاعات تھیں کہ عملے کے تمام افراد کو پاکستانی حکام کے حوالے کر دیا گیا ہے، لیکن سرکاری سطح پر اس کی تصدیق یا تردید نہیں کی جا رہی تھی۔ صرف یہی کہا گیا تھا کہ انہیں اس بارے میں کچھ علم نہیں ہے۔ سرکاری ذرائع نے بتایا کہ یہ رہائی افغانستان کے مقامی جرگے کی مدد سے عمل میں آئی ہے۔ ایسی اطلاعات ہیں کہ اس بازیابی کے لیے علاقائی رہنماؤں سے رابطے کیے گئے تھے۔ ذرائع نے بتایا کہ ان افراد سے پاکستانی حکام تحقیقات کریں گے کہ ہیلی کاپٹر گرنے کی کیا وجوہات تھیں اور اس کی بھی تفصیل حاصل کی جائے گی کہ وہ کس کی تحویل میں رہے تھے۔ اس سے پہلے حکومت پنجاب کے ذرائع نے بی بی سی کو بتایا تھا کہ اس ہیلی کاپٹر میں 5 پاکستانی اور 1 روسی سوار تھا۔ روسی اہلکار نیویگیٹر تھے جبکہ 5 پاکستانیوں میں سے 4 ریٹائرڈ فوجی افسر تھے۔ پاکستان کے وزیر اعظم نواز شریف نے کہا تھا کہ پاکستانی ہیلی کاپٹر کے عملے کی بازیابی کے لیے حکومت تمام رسمی اور غیر رسمی ذرائع استعمال کرے گی۔ افغان صدر اشرف غنی نے بھی ان افراد کی جلد بازیابی کی ہدایات جاری کی تھیں۔ پاکستانی فوج کے ترجمان لیفٹیننٹ جنرل عاصم سلیم باجوہ نے ٹویٹر پر اپنے پیغام میں بتایا تھا کہ آرمی چیف جنرل راحیل شریف نے اس سلسلے میں افغانستان میں تعینات اتحادی افواج کے سربراہ اور افغان صدر سے بھی رابطہ کیا تھا۔ عزیز اللہ خان، بی بی سی، پشاور۔
جیسا کہ آپ نے سنا کہ عملے کی رہائی کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ جرگے کے توسط سے عمل میں آئی ہے۔ اسی خبر کے تناظر میں میں نے افغان امور کے ماہر اور تجزیہ کار رحیم اللہ یوسفزئی سے پوچھا کہ ان کے پاس کیا اطلاعات ہیں کہ عملے کی رہائی کیسے عمل میں آئی۔
دیکھیں، اس کے بارے میں مکمل تفصیلات تو مہیا نہیں ہیں۔ پاکستان کی حکومت اور افغان طالبان اس کے بارے میں کوئی زیادہ بات نہیں کر رہے، اور یہ جو رہائی ہوئی یقیناً اس میں ایسا نہیں ہے کہ ان کو اسی طرح رہا کر دیا گیا۔ کوئی ضرور اس میں بات چیت ہوئی، میرے خیال میں مطالبات بھی رکھے گئے، اور یہ طالبان کو ایک موقع ملا کہ وہ اگر کچھ اور نہیں تو کم از کم اپنے قیدی رہا کروائیں۔ ایسی باتیں ہم سن رہے ہیں کہ کچھ طالبان قیدی رہا ہوئے ہیں، 14 کی بات ہو رہی ہے، یہ کہا جا رہا ہے کہ غیر اہم لوگ ہیں، ان میں ملا عبد الغنی برادر شامل نہیں ہیں، یہ اس طرح کی باتیں ہم سن رہے ہیں، لیکن طالبان اس کی بالکل تصدیق نہیں کر رہے. البتہ جو جہاں واقعہ ہوا، لوگر کا صوبہ ہے افغانستان میں، ازرا کا ضلع ہے، وہاں پہ مقامی جو عمائدین ہیں، قبائلی مشران ہیں، یہ ان کے ذریعے سنا ہے بات چیت ہوئی، اور انہوں ہی نے پھر یہ جو قیدی تھے، 4 پاکستانی کہا جا رہا ہے اور 1 روسی پائلٹ، ان کو پھر پاکستان کی سرحد سپینا شگا پہنچایا جو کرم ایجنسی میں ہے، اور پھر پارا چنار. تو اس طرح کی گفتگو ہم سن رہے ہیں.
یہ کم از کم ثابت ہوتا ہے کہ یہ لوگ طالبان، افغان طالبان کے قبضے میں تھے.
بالکل یہی لگ رہا ہے، کیونکہ اگر یہ افغان حکومت کے قبضے میں ہوتے تو پھر براہ راست پاکستان اور افغانستان کی حکومتوں کی بات چیت ہوتی، اور ان کی رہائی پھر اس طرح پرچنار میں نہ ہوتی بلکہ یہ کابل میں ہوتی اور اسلام آباد میں ہوتی. میرے خیال میں اس میں پھر کافی پیچیدگیاں بھی تھیں، کیونکہ افغان حکومت نے ایک کمیشن بھی بنایا ہوا ہے کہ وہ اس کے بارے میں تفتیش کرے کہ یہ ہیلی کاپٹر کیسے وہاں پہ اترا یا گرا، یا پھر یہ ہے کہ کیا یہ وہی ہیلی کاپٹر تھا جس کی اجازت پاکستان کی حکومت نے مانگی تھی اور افغان حکومت نے دے دی تھی. کافی وہاں پہ شکوک و شبہات کا اظہار ہو رہا تھا کابل میں، اور اس لیے میرے خیال میں یہ افغان حکومت کے قبضے میں بالکل نہیں تھے، یہ افغان طالبان کے قبضے میں تھے. ان کا ایک کمانڈر ہے لوگر کا، ملا شیرین، یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ اس کی تحویل میں تھے. اور پھر یہ اطلاع بھی آئی تھی کہ جہاں پہ ان کو رکھا گیا تو افغان حکومت کی فوجوں نے اس کا محاصرہ کر لیا تھا، اس لیے ان کی رہائی میں بھی دیر ہو گئی، بات چیت بھی ہوتی رہی، اور کافی معاملات طے ہونے کے بعد یہ رہائی ممکن ہوئی ہے. یہ بھی ایک خطرہ تھا کہ جب یہ قیدی رہا ہوں گے تو ان کو جب پاکستان کی سرحد تک پہنچایا جائے گا تو راستے میں ایسا نہ ہو کہ ان کے اوپر حملہ ہو جائے، کوئی اور ان کو چھین کر لے جائے. تو کافی میرے خیال میں احتیاط کی گئی کہ یہ بیچ میں کوئی اور مسئلہ پیدا نہ ہو جائے.
اچھا، اس کا مطلب یہ کہ پاکستان نے جو افغان حکومت سے تعاون کی اپیل کی تھی اور وہاں جو امریکی فوج کے سربراہ ہیں ان سے بھی رابطہ کیا گیا تھا، تو وہ لوگ اس معاملے میں ان کوئی خاص کردار ادا نہیں کر سکے؟
لیکن بظاہر تو یہی لگ رہا ہے، کیونکہ افغان طالبان کی طرف سے شروع میں ایک بیان بھی آیا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ پاکستان کو افغان حکومت سے درخواست نہیں کرنی چاہیے، نہ غیر ملکی فوجوں سے درخواست کرنی چاہیے، ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، وہ اس معاملے میں بے بس ہیں، اگر بات کرنی ہے تو طالبان سے کرنی ہوگی. اور طالبان نے یہی کہا تھا کہ وہ ہماری تحویل میں ہیں اور ہم ان کو رہا کر دیں گے. مقامی جو ذرائع ہیں لوگر میں، انہوں نے کہا کہ بالکل ان کی رہائی ہونے والی ہے، جلد ہو جائے گی. تو میرے خیال میں یہ لگ یہ رہا ہے کہ افغان حکومت اس معاملے میں بے بس تھی، غیر ملکی فوجوں بھی اس سلسلے میں پاکستان کی کوئی مدد نہیں کر سکی، بلکہ یہ معاملات جو ہیں یہ پاکستان کی حکومت اور طالبان کے درمیان طے ہوئے ہیں. یہ بھی ہم سن رہے ہیں کہ حقانی نیٹ ورک کے لوگوں نے اس میں کردار ادا کیا ہے، لیکن یہ سارے ہمارے اندازے ہیں، اس لیے کہ کسی بھی بات کی تصدیق نہ طالبان کر رہے ہیں، نہ افغان حکومت کر رہی ہے، نہ پاکستان کی حکومت کر رہی ہے.
اچھا، یہ کچھ پتہ چلا ہے کہ پاکستان کی طرف سے اس جو جرگہ ہوا وہاں کے مشرانوں کا، وہاں کے عمائدین کا لوگر میں، تو پاکستان کی طرف سے کس نے شرکت کی، کس سطح پہ شرکت ہوئی؟
میرے خیال میں یہ بھی واضح نہیں ہے. اکثر تو اس طرح کے معاملات میں جو ہمارے خفیہ اداروں کے لوگ ہیں وہی اہم کردار ادا کرتے ہیں، انہی کے رابطے ہوتے ہیں. افغانستان میں اگر کسی کے رابطے ہوں گے تو وہ انہی کے ہوں گے. اور پھر یہ ہے کہ جس افغان طالبان کے کچھ رہنما ہیں، حقانی نیٹ ورک کے لوگ ہیں، تو ان کے ذریعے میرے خیال میں بات چیت ہوئی ہے. ممکن یہ ہے کہ شاید یہ ساری بات چیت انہوں ہی نے کی ہے.
افغان امور کے ماہر اور تجزیہ کار رحیم اللہ یوسفزئی. اور اگر اس موضوع پر آپ مزید تفصیل پڑھنا چاہیں تو ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com پر آئیں، جہاں آپ کو اس سے متعلق دوسری خبریں بھی ملیں گی. اور اب سیربین کے دوسرے موضوعات. پاکستان کے صوبہ بلوچستان کے دارالحکومت کوئٹہ سمیت 2 علاقوں میں سیکیورٹی فورسز کے آپریشنز میں حکام نے 7 عسکریت پسندوں کو ہلاک کرنے کا دعویٰ کیا ہے. دوسری جانب قوم پرست جماعت بلوچ ریپبلکن پارٹی نے الزام عائد کیا ہے کہ ڈیرہ بگٹی میں بڑے پیمانے پر آپریشن کا آغاز کر دیا گیا ہے. تفصیل کے ساتھ کوئٹہ سے محمد کاظم.
کوئٹہ فرنٹیئر کور کے ترجمان کی جانب سے فراہم کردہ معلومات کے مطابق ان میں سے 3 عسکریت پسندوں کی ہلاکت کا واقعہ گزشتہ شب کوئٹہ شہر کے علاقے سریاب میں پیش آیا۔ ترجمان نے دعویٰ کیا کہ سرچ آپریشن کے دوران فائرنگ کے تبادلے میں 3 عسکریت پسند ہلاک ہو گئے، جبکہ فرنٹیئر کور کا ایک اہلکار بھی زخمی ہوا۔ اسی طرح کی ایک اور کارروائی میں کولو قلعہ کے کان میں بھی 4 عسکریت پسندوں کو ہلاک کرنے کا دعویٰ کیا گیا۔ آزاد ذرائع سے دونوں واقعات میں 7 افراد کی فائرنگ کے تبادلے میں ہلاکت اور عسکریت پسند تنظیموں سے تعلق کی تاحال تصدیق نہیں ہوئی ہے۔ دوسری جانب قوم پرست جماعت بلوچ ریپبلکن پارٹی نے الزام عائد کیا ہے کہ ڈیرہ بگٹی میں بڑے پیمانے پر آپریشن کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ سوئٹزرلینڈ سے واٹس ایپ پر ایک آڈیو بیان میں پارٹی کے ترجمان شیر محمد بگٹی کا کہنا ہے،
ڈیرہ بگٹی میں جو 3-4 دن سے جو آپریشن جاری ہے وہاں جیٹ بھی حصہ لے رہے ہیں، ہیلی کاپٹر، زمینی فورس، تو یہ فورسز وہاں پہ لوگوں کے گھروں کو جلا رہے ہیں، ان کی مال ملکیت کو جلا کے راکھ کر رہے ہیں۔ آج تک وہاں یہی اطلاع ہے کہ آج صبح تک وہاں تقریباً 20-21 معصوم شہریوں کو شہید کیا گیا ہے۔
شیرامت بگٹی نے الزام عائد کیا کہ ڈیرہ بگٹی میں لوگوں کی نقل و حمل پر مکمل پابندی عائد کی گئی ہے۔ تاہم جب اس آپریشن کے حوالے سے بلوچستان کے وزیر داخلہ میر سرفراز بگٹی سے فون پر رابطہ کر کے پوچھا گیا تو انہوں نے عام آبادیوں کے خلاف کارروائی کے الزام کو سختی سے مسترد کیا۔
دیکھیے، پہلی بات تو یہ کہ یہ جس پارٹی کا آپ ذکر کر رہے ہیں، اسلام کی کوئی پارٹی پاکستان میں نہ کہیں رجسٹرڈ ہے۔ دوسری جہاں تک رہی ڈیرہ بگٹی میں، سیکورٹی فورسز پہ ایمبش ہوتے تھے اور نیشنل ایسٹس کو نشانہ بنایا جاتا تھا، اور ایک بہت بڑا کمانڈر ہے بی آر اے کا، بلوچ ریپبلکن آرمی، ہیڈڈ بائی برانڈر بگٹی، اس کا ایک کمانڈر ہے، اس کا بھائی شیر دل، اس پر سیکورٹی فورسز نے ایک سرچ آپریشن کیا تھا، اس میں 5 کے قریب لوگ مارے گئے ہیں ابھی تک کی اطلاعات کے مطابق۔
وزیر داخلہ نے بتایا کہ ڈیرہ بگٹی میں کوئی جیٹ طیارہ استعمال نہیں ہو رہا ہے اور وہاں ایف سی سرچ آپریشن کر رہی ہے۔ دوسری جانب کالعدم عسکریت پسند تنظیم بی آر این اے ڈیرہ بگٹی کے علاقے مراؤ اور بلوچستان کے دیگر علاقوں میں سیکورٹی فورسز پر حملوں اور ان کو نقصان پہنچانے کا دعویٰ کیا ہے، لیکن سرکاری سطح پر ان حملوں کی تصدیق نہیں ہوئی۔ محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ۔
اور بلوچستان کی صورتحال پر ہی پہلی بار کسی بھارتی وزیر اعظم نے کھلے عام لبکشائی کی ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ گزشتہ روز بھارتی وزیراعظم نریندر مودی نے بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں ایک ماہ سے زیادہ عرصے سے جاری کشیدگی کے بارے میں بلائی گئی کل جماعتی کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کشمیر کی حالیہ صورتحال کی ذمہ داری تو پاکستان پر عائد کی ہی تھی، ساتھ ہی انہوں نے کہا تھا کہ اب پاکستان کو بھی بلوچستان اور اس کے زیر انتظام کشمیر میں مبینہ زیادتیوں کے لیے دنیا کے سامنے جواب دینا ہوگا۔ میں نے دلی میں ہندوستان ٹائمز کے چیف ایڈیٹر اور تجزیہ کار ونود شرما سے پوچھا کہ نریندر مودی کے اس بیان کا کیا مطلب لیا جائے۔
میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ڈپلومیٹک جواب ہے بھارت کی طرف سے، پاکستان کا جو کشمیر پہ اس کو جو انٹرنیشنلائز کرنے کا جو کوشش ہے، دونوں طرف سے پوزیشن جو ہے حاضر ہوتی نظر آتی۔
ونود شرما صاحب، آپ کو کشمیر کا اور کشمیر اور بلوچستان کی جو صورتحال ہے اس میں کیا مماثلت، کیا یکسانیت نظر آتی ہے؟
لیکن لوگوں کا یہ ہے کہ پاکستان کو ہندوستان یہ جتانا چاہتا ہے کہ آپ کشمیریوں کے حقوق کے بارے میں جو بات کر رہے ہیں وہی حقوق آپ بلوچستان کے لوگوں کو نہیں دے رہے ہیں، تو آپ کا کوئی مورل رائٹ نہیں بنتا کہ آپ ہمیں یہ بتائیں کہ ہم نے کشمیر میں کیا کرنا۔
لیکن ونود شرما صاحب، کشمیر کا مسئلہ تو یہ ہے کہ وہ تو ایک ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے، اس پہ تو اقوام متحدہ کی قراردادیں موجود ہیں اور پھر دونوں ملکوں کے درمیان اس پہ جنگیں ہو چکی ہیں اور اس کے بعد معاہدے بھی دونوں کے درمیان ہوئے ہیں، شملہ کا معاہدہ ہوا، اس سے پہلے تاشکند کا معاہدہ ہوا تھا، یعنی وہ دونوں اس کو مانتے ہیں کہ یہ ایک ڈسپیوٹ ہے، ایک تنازع ہے جس کو حل کرنا ہے، جس پہ بات کرنی ہے۔ دوسری طرف اگر آپ بلوچستان کی صورتحال دیکھیں تو ظاہر ہے کہ بلوچستان کی نہ تو بھارت کے ساتھ سرحد ملتی ہے اور نہ ہی اور اس قسم کا کوئی ایشو ہے، تو یہ تو پاکستان تو یہ کہے گا کہ یہ تو ہمارا اندرونی معاملہ ہے۔
پاکستان اپنا اندرونی معاملہ بلوچستان کو کہہ سکتا ہے، اور یہ بات آپ کی صحیح ہے کہ ایک پینڈنگ ایشو ہے بھارت اور پاکستان کے بیچ میں کشمیر۔ کشمیر کا حوالہ 72 پیک شملہ پیک میں ہے جیسا کہ آپ نے فرمایا، اس کے بعد لاہور پیک میں بھی کشمیر کا حوالہ تھا جو میاں صاحب اور واجپئی صاحب کے بیچ ہوا، لیکن جو 72 کا شملہ پیچ تھا اس کے بعد بھارت کی یہ پوزیشن ہے کہ 72 کا شملہ پیچ اس کا جو ایسنس ہے وہ بائی لیٹرلزم ہے، اور جو 72 شملہ پیچ ہے وہ سپرسیڈ کرتا ہے یو این ریزولوشنز کو. دیکھیے میری ذاتی رائے ہے کہ کشمیر کا مسئلہ کسی قرارداد کسی پیکٹ یا کسی ٹریٹی کے ذریعے نہیں سلجھ سکتا. اگر دونوں ملک اس بات کو مانتے ہیں اس میں بڑی مشکل ہوگی دقت ہوگی. وہ ایک سیریز آف سی پی ایمز دیے جائیں اس علاقے میں.
جی ونود شرما صاحب, وہ
چلتے لوگوں کو ایک سینس آف ریلیف ملے, ایک اچھی کوالٹی آف لائف ملے.
ونود شرما صاحب, کشمیر کا تو ظاہر ہے آپ نے خود بھی کہا کہ یہ ایک دیرینہ مسئلہ ہے دونوں ملکوں کے درمیان, اور یہ جیسے بھی اس کا کوئی حل نکلے گا اس کو اگر ہم ایک طرف رکھیں اب اس میں, تو یہ ایک نیا پہلو اس میں نکل آیا, ایک نیا زاویہ نکل آیا. پاکستان یہ الزام لگاتا ہے کہ بلوچستان کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے اس میں بھارت کا ہاتھ ہے, تو اس طرح تو اس کے اس الزام کو تقویت ملے گی کہ بھارت جو ہے وہ کسی نہ کسی طریقے سے وہاں کی شدت پسندی میں ملوث ہے.
کشمیر جو ہے وہ ابھی تک پاکستان کے پاس ایک پریشر پوائنٹ تھا, اور بلوچستان جو ہے وہ مجھے اب نظر آ رہا ہے کہ ہندوستان کے پاس ایک پریشر پوائنٹ ہے. جو ملک ہوتے ہیں وہ اگر ان کا رشتے جیسے ہوں جیسے کہ پاکستان کے اور ہندوستان کے رشتے ہیں, تو وہ کچھ ایسا رستہ ڈھونڈتے ہیں جو ان پہ پریشر بن رہا ہے اس کو ختم کرنے کے لیے کوئی اپائے ڈھونڈے, کوئی وے آؤٹ ڈھونڈے. اور وہ وے آؤٹ ہمیشہ ایسا وے آؤٹ نہیں ہوتا جو کسی پیر درویش نے بتایا ہو. نیشن اسٹیٹس جو ہیں اپنے انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے ہر نیشن اسٹیٹ پہ لاگو ہوتا ہے. یہ میں جو کہہ رہا ہوں
شرما صاحب, وہ تو ظاہر ہے ایک پوری تاریخ ہے اس کی, اس میں تو بہت وقت لگ جائے گا اگر اس میں ہم جائیں گے. یہ جو تازہ بیان اب آیا ہے,
تو میں آپ کو بتا دیا نا کہ یہ بالکل ڈپلومیٹک برنک مین شپ انڈیا اور پاکستان کے بیچ میں چل رہی ہے.
بالکل بالکل, تو اس میں
یہ برنک مین شپ ہے جی.
اچھا,
اور یہ برنک مین شپ جو ہے کہ انڈیا ڈیفینسو ہونے کے بجائے آفینسو پہ ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ آپ کو کوئی مورل رائٹ نہیں ہے کہ ہمیں سمجھائیں کہ انسانی حقوق کیا ہوتے ہیں, آپ پہلے اپنے پچھواڑے میں دیکھیے.
ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ظاہر کشمیر میں جو صورتحال ہے اس پہ عالمی میڈیا میں بھی خاصا کچھ آیا ہے, یہ جو مودی صاحب کا بیان ہے ایسا تو نہیں کہ اس جو سچویشن ہے کشمیر میں اس سے توجہ ہٹانے کی کوشش ہو؟
نہیں جی, توجہ تو کیسے ہٹ سکتی ہے, توجہ نہیں ہٹ سکتی. یہاں پر اخبار میں خبریں چھپتی ہیں, ہم میں لکھتا ہوں کشمیر کے بارے میں, 50 جرنلسٹ لکھتے ہیں, بی بی سی کے اوپر کوئی روک نہیں ہے, آپ جا کے وہاں رپورٹ کر سکتے ہیں. آپ کرتے ہیں رپورٹ ریگولرلی کہ کشمیر میں کیا ہو رہا ہے ہماری طرف, اور وہ بھی رپورٹ ہو رہا ہے جو آج گلگت میں ہو رہا ہے. تو دیکھیے بات یہ ہے کہ دونوں ملکوں کو کوئی تبھی تو سینس ڈاؤن ہوگی کہ اطمینان سے بات کر کے اس مسئلے کو سلجھائیں گے, کیونکہ یہ ہسٹوریکل بیگیج کو کہیں نہ کہیں تو شیڈ کرنا پڑے گا. 70 سال سے ہم یہ ناسور پال رہے ہیں.
اچھا, اس طرح کے بیانات سے پاکستان اور بھارت کے تعلقات ظاہر ہے پہلے ہی کوئی اچھے نہیں ہیں, کشیدہ ہیں. اس طرح کے بیانات جب آتے ہیں تو وہ صورتحال کو خراب اور خراب بنا دیتے ہیں نا.
دیکھیے صورتحال تو دونوں طرف کنٹریبیوٹ کرتے ہیں خراب بنانے کے لیے, رائٹلی اور رانگلی. کوئی بھی سرکار ایسا کچھ کام کرتی ہوئی نظر نہیں آ سکتی جس سے کہ لوگوں کو لگے جو ٹیریٹری ہے اس پہ کوئی کمپرومائز کر رہے ہیں. کسی بھی چنے ہوئے نیتا کو لیڈر کو آپ کے پاکستان میں یا ہمارے ملک میں ٹیریٹری ڈسکس کرنے کا رائٹس لوگوں نے نہیں دیا ہے, اور کس کے پاس وہ اسٹیچر ہے بھی نہیں کہ سمجھا دے لوگوں کو کہ اس ٹیریٹری کو ہم کو ڈسکس کر لینا چاہیے, اس سے جو ناسور جو رس رہا ہے وہ ٹھیک ہو جائے گا. یہ بتانے کا طاقت بھی تو چاہیے, کسی کے پاس ہے؟ پاکستان میں ہے کسی کے پاس؟ اور انڈیا میں تو جو ہماری گورنمنٹ ہے آج کے دن وہ تو بڑی نیشنلسٹ گورنمنٹ ہے, اور اس مدعے پہ اس کی پرانی پوزیشن رہی ہے, تو مجھے تو کوئی گنجائش لگتی نہیں کہ کوئی اس پہ وہ کنسیشن دینے والا ہے.
بھارتی وزیراعظم مودی کے بیان پر تبصرہ کر رہے تھے ہندوستان ٹائمز کے چیف ایڈیٹر ونود شرما. اور اب ایک مختلف خبر. پاکستانی نژاد برطانوی خاتون سامعہ شاہد کے قتل کے مقدمے میں جہلم پولیس نے مقتولہ کے والد کو گرفتار کر لیا ہے. تفصیل کے ساتھ فیاض احمد.
سامعہ قتل کے اس مقدمے کی تحقیقات کرنے والی پولیس کی ٹیم نے آج ایڈیشنل سیشن جج سجاد افصل کی عدالت میں بیان دیا کہ اس مقدمے میں مقتولہ کے والد شاہد کو بھی نامزد کیا گیا ہے, اس لیے انہیں ملزم سے تفتیش کرنی ہے. پولیس حکام نے عدالت کو بتایا کہ ملزم شاہد کو اس مقدمے میں باقاعدہ طور پر گرفتار کر لیا گیا ہے. خیال رہے کہ ملزم شاہد نے سامعہ شاہد کی ہلاکت کے واقعے کے بعد مقامی تھانے میں رپورٹ درج کروائی تھی کہ ان کی بیٹی نے خودکشی کر لی ہے. پولیس حکام نے مقتولہ کے پہلے خاوند محمد شکیل کی ضمانت قبل از گرفتاری منسوخ کرنے کے لیے عدالت سے استدعا کی, جسے عدالت نے منظور کر لیا. ملزم شکیل آج بھی عدالت میں پیش نہیں ہوا اور گزشتہ سماعت کے دوران بھی عدالت نے ملزم کی عدم موجودگی کے باوجود اس کی ضمانت قبل از گرفتاری میں ایک ہفتے کی توسیع کر دی تھی۔ عدالت نے ملزمان شاہد اور شکیل کی انہیں حبس بے جا میں رکھے جانے سے متعلق درخواست بھی مسترد کر دی۔ درخواست میں موقف اختیار کیا گیا تھا کہ دونوں ملزمان مقامی پولیس کی تحویل میں ہیں، لیکن وہ انہیں سامنے نہیں لا رہی۔ درخواست گزاروں کا کہنا تھا کہ پولیس انہیں پولی گرافک ٹیسٹ کے لیے لاہور لے کر گئی تھی اور اس کے بعد یہ دونوں ملزمان منظر عام پر نہیں آئے۔ اس مقدمے کی تحقیقاتی ٹیم میں شامل ایک اہلکار نے بی بی سی کو بتایا کہ مقدمے میں گرفتار ہونے والے ملزم شاہد کو جسمانی ریمانڈ کے لیے عدالت میں پیش کیا جا رہا ہے۔
یہ تھے ہمارے ساتھی فیاض احمد، سیربینا بی بی سی کی اردو نشریات میں سن رہے ہیں۔
بی بی سی کے ساتھ
قوم آپ کا محنت کا جواب اس انداز میں دے گی کہ آپ حیران رہ جائیں گے۔ یہ کرکٹ ہے۔
اپنی آرا، مسائل اور سوال ہمیں بھیجیے، انہیں جمعرات کو ہفتے وار سلسلے آپ کی بات میں شامل کیا جائے گا۔
حکمران جس طرح ہمارا جنرل صاحب آیا ہے،
میرا نواز شریف اور رائل شریف اور
اپنی رائے بھیجیے ٹویٹر، فیس بک اور آڈیو بوم کے ذریعے بی بی سی اردو کو۔
میری گزارش ہے بی بی سی سے،
میرا سوال یہ ہے کہ وسط اللہ خان کی بات سے
آپ ماضی کی طرح ہمارے ٹول فری نمبر کے ذریعے بھی پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں۔ نمبر ہے 0800-222-75۔ موبائل فون سے اس نمبر پر کال مفت نہیں ہوگی۔ پاکستان سے باہر کے سامعین آپ کی بات میں شامل ہونے کے لیے 00925126111139 پر کال کر سکتے ہیں۔
اور اب کھیل کی خبریں سبا ناز سے۔
پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان اوول میں جاری چوتھے اور آخری کرکٹ ٹیسٹ کے تیسرے دن پاکستانی بیٹسمین یونس خان نے ڈبل سینچری سکور کی ہے۔ پاکستان نے آج پہلی اننگز میں کھیل کا آغاز 6 وکٹوں کے نقصان پر 340 رنز کے ساتھ کیا، تو فاسٹ بالر کرس فوکس نے 44 کے سکور پر سرفراز احمد کی وکٹ حاصل کی، جس کے بعد وہاب ریاض بھی 4 رنز بنا کر معین علی کی گیند پر وکٹ کیپر کے ہاتھوں کیچ آؤٹ ہو گئے۔ ریو میں جاری اولمپکس کے آٹھویں دن آج 13 کھیلوں میں 12 طلائی تمغوں کا فیصلہ ہوگا۔ ایتھلیٹکس میں 6 فائنل کھیلے جائیں گے، جبکہ تیراکی اور روئنگ میں 4-4 مختلف مقابلوں کے فائنل ہوں گے، اور سائیکلنگ، شوٹنگ، جمناسٹک، ویٹ لفٹنگ اور ٹینس میں 1-1 سونے کے تمغے کا فیصلہ ہوگا۔ میڈل ٹیبل پر اب تک امریکہ کی ٹیم 50 تمغوں کے ساتھ پہلے، چین دوسرے اور برطانیہ کی ٹیم جو کل تک چوتھے نمبر پر تھی اب تیسرے نمبر پر ہے۔ دنیا کے سب سے زیادہ طلائی تمغے حاصل کرنے والے امریکی تیراک مائیکل فیلپس کو 100 میٹر بٹر فلائی میں شکست ہو گئی۔ انہیں سنگاپور کے جوزف سکولنگ نے ہرا کر اپنے ملک کے لیے اولمپکس کی تاریخ کا پہلا طلائی تمغہ حاصل کیا اور نیا اولمپک ریکارڈ قائم کیا ہے۔ پاکستانی تیراک لیانا سوان خواتین کے 50 میٹر فری سٹائل مقابلوں کے اگلے راؤنڈ میں کوالیفائی نہیں کر سکیں، وہ 88 خواتین کے مقابلے میں 64 نمبر پر رہیں۔ شوٹنگ کے مقابلے میں پاکستان کے جی ایم بشیر نے 25 میٹر ریپڈ فائرنگ کے پہلے راؤنڈ میں 17 پوزیشن حاصل کی۔ برطانوی ٹینس پلیئر اینڈی مرے مردوں کے سنگلز مقابلوں کے سیمی فائنل میں جاپان کے کئی نشی کورے کا سامنا کریں گے، جبکہ دوسرا سیمی فائنل جان مارٹن اور 2008 کے چیمپئن رافیل نڈال کے درمیان ہے۔ ارجنٹائن کے مشہور فٹ بالر لیونل میسی نے انٹرنیشنل فٹ بال سے ریٹائرمنٹ کا فیصلہ واپس لے لیا ہے۔ پریمیئر لیگ چیمپئن لیسٹر کو فٹ بال کلب ہل سٹی نے 2-1 سے ہرا دیا۔
کھیلوں کا احوال آپ نے سبا ناز سے سنا۔ پاکستان کے سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی سے خصوصی گفتگو۔ شامی شہر ممبج نام نہاد دولت اسلامیہ کے قبضے سے آزاد اور بالی ووڈ راؤنڈ اپ سیربین کے دوسرے حصے میں آنے کو ہے۔ پروگرام کے نصف پر خبروں کا خلاصہ شمائلہ جعفری کی زبانی۔ معاف کیجیے،
افغان صوبے لوگر میں 4 اگست کو گرنے والے پاکستانی ہیلی کاپٹر کے عملے کو بازیاب کروا لیا گیا ہے۔ جہلم کی پولیس نے پاکستانی نژاد برطانوی خاتون سامیہ شاہد کے قتل کے مقدمے میں مقتولہ کے والد اور پہلے شوہر کو گرفتار کر کے عدالت میں پیش کر دیا ہے۔ بنگلہ دیش میں پولیس کا کہنا ہے کہ انہوں نے ایک بنگلہ دیشی نژاد برطانوی ٹیچر کو 6 ہفتے پہلے ڈھاکہ کے ایک کیفے پر ہونے والے حملے کے مقدمے میں گرفتار کر لیا ہے۔ امریکہ کا ماننا ہے کہ پاکستان اور افغانستان میں خود کو دولت اسلامیہ کہلوانے والی شدت پسند تنظیم کے رہنما حافظ سعید خان گزشتہ ماہ ایک امریکی ڈرون حملے میں مارے جا چکے ہیں۔ 2 سال میں پہلی مرتبہ دارالحکومت سنا میں یمن کی پارلیمنٹ کا اجلاس ہوا۔ پارلیمنٹ اس وقت حوثی باغیوں کی تحریک اور اس کے اتحادیوں کے زیر اثر ہے۔ یہ خبریں آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔
اہم خبروں کا خلاصہ آپ نے شمائلہ جعفری سے سنا۔ اور اب سیربین میں براہ راست لندن کے اوول کرکٹ گراؤنڈ چلتے ہیں، جہاں پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان چوتھا اور آخری ٹیسٹ میچ جاری ہے۔ آج میچ کا تیسرا روز ہے۔ ہمارے ساتھی غضنفر حیدر بذریعہ ٹیلی فون ہمارے ساتھ ہیں۔ غضنفر، پہلے تو اس وقت کی صورتحال بتائیے ہمیں۔
عمر، اس وقت کی صورتحال یہ ہے کہ انگلینڈ نے ابھی اپنی جو ہے وہ دوسری اننگز کا آغاز کیا ہے۔ 6 ان کا سکور ہے اور کوئی کھلاڑی آؤٹ نہیں ہے ان کا۔ پاکستان نے 542 رن بنائے، جس میں سب سے خاص بات جو تھی وہ یونس خان کی ڈبل سنچری تھی۔ پاکستان کی جو لیڈ ہے وہ 208 رنز کی ہے اس وقت، اور انگلینڈ کو اب یہ لیڈ ختم کر کے جو ہے وہ ٹارگٹ کی تیاری کرنی ہوگی۔
اچھا غضنفر، پاکستان نے خاصی اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کیا ہے، تو کیا سمجھتے ہیں آپ کی، کیا پاکستان نے اپنی بیٹنگ کی حکمت عملی میں کچھ تبدیلی کی ہے؟
پاکستان کی بیٹنگ کی حکمت عملی میں جو ہے وہ واضح طور پر جو ہے ایک تبدیلی نظر آئی ہے۔ بہت زیادہ فوکس تھا کریز پہ اسٹے کر کے رن جو ہے وہ اسکور کرنے کا، اور اس میں بہت حد تک وہ کامیاب ہوئے ہیں، کیونکہ کھلاڑیوں نے ڈبل فگرز میں اسکور کیا ہے۔ اور ڈبل فگرز کے علاوہ جو سب سے اہم بات جو تھی وہ یونس خان کا کریز پہ اسٹے کرنا تھا، ان کی ڈبل سینچری تھی، اور اس سے بھی زیادہ ضروری تھا ان کا فارم میں آنا، اور اب وہ فارم میں آ گئے۔ اس ڈبل سینچری کے ساتھ ان کو بہت زیادہ کانفیڈینس ملے گا۔
غضنفر، جیسا کہ آپ نے کہا کہ یونس خان نے ڈبل سینچری سکور کی، وہ لگتا ہے کہ زبردست فارم میں آ گئے ہیں، ان کی چھٹی ڈبل سینچری تھی۔ یہ بتائیے کہ جو وہاں کراؤڈ ہے گراؤنڈ میں، اس کا کیا ریئیکشن ہے، کس طرح سے وہ محظوظ ہو رہے ہیں اس پورے صورتحال سے؟
کراؤڈ نے بہت زیادہ یونس خان کے گیم کو انجوائے کیا ہے، اور سب سے اچھی بات جو یہاں پہ اب انگلینڈ کے کراؤڈ کی ہے وہ یہ کہ ایک اسپورٹس مین اسپرٹ جو ہے وہ انہیں بہت زیادہ دکھائی دیتا ہے۔ جب یونس خان نے اپنی ڈبل سینچری کی اور جب وہ آؤٹ ہو کے بھی 218 رن سے کے بعد میدان سے باہر جا رہے تھے، تو نہ صرف کراؤڈ نے بلکہ انگلش کھلاڑیوں نے ان کو کھڑے ہو کے جو ہے وہ داد دی ہے، اور بہت زبردست ریئیکشن آیا ہے۔
اوول سے غضنفر حیدر، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اور اب سربین کے دوسرے موضوعات کی طرف آتے ہیں۔ شام سے ملنے والی اطلاعات کے مطابق امریکہ کے حمایت یافتہ کرد اور عرب جنگجوؤں نے شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ کے زیر قبضہ شام کے شہر منبج کو واگزار کروا لیا ہے، اور شہری خوشی کا اظہار کر رہے ہیں۔ تفصیلات کے ساتھ نازیہ گلزار۔
ترکی کی سرحد کے قریب واقع شہر منبج دفاعی اعتبار سے اہم سمجھا جاتا ہے، اور گزشتہ 2 برس سے اس پر نام نہاد شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ کا قبضہ تھا۔ منبج میں کئی ہفتوں سے امریکہ کے حمایت یافتہ کرد اور عرب جنگجوؤں کی نام نہاد دولت اسلامیہ سے لڑائی جاری تھی۔ دولت اسلامیہ نے جب یہ علاقہ خالی کیا تو وہ یہاں سے 2000 رہائشیوں کو بھی انسانی ڈھال کے طور پر اپنے ساتھ لے گئے تھے، تاہم انہیں آزاد کرا لیا گیا ہے۔ سوشل میڈیا پر آنے والی تصاویر میں دیکھا جا سکتا ہے کہ دولت اسلامیہ کی پسپائی کے بعد علاقے میں خوشی منائی جا رہی ہے۔ آدمیوں نے اپنی داڑیاں منڈوا دی ہیں جو دولت اسلامیہ نے انہیں زبردستی رکھوائی تھیں، جبکہ یہ بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ خواتین اپنے برقعوں کو آگ لگا رہی ہیں۔ آزاد ہونے والے لوگوں نے خوشی کا اظہار کیا اور بتایا کہ ان کے ساتھ کیا بیتی۔
یہاں وہ لوگوں کو پھانسی دیتے تھے اور انہیں لٹکانے کے بعد 3 دن کے لیے لاش وہیں پر چھوڑ دیتے تھے۔ وہ اس بات کا بہانہ بنا کر کہ یہ شخص خدا پر یقین نہیں رکھتا، اس کا سر قلم کر دیتے تھے۔ وہ لوگوں کو اس طرح سے قتل کرتے تھے جو بہت بڑی ناانصافی ہے۔ ان کا کوئی مذہب نہیں اور وہ ہمیں اسلام سکھانے آئے۔
میرا مکان محل کی طرح ہے، وہ ہمیں زبردستی یہاں سے لے گئے تھے۔ ہم ان کے قبضے سے نکلے اور پاؤں میں جوتے تک نہیں پہنے، ہم نے کچھ اپنے ساتھ نہیں اٹھایا، ہمیں کچھ نہیں چاہیے. مجھے خوشی ہو رہی ہے اور یہ سب ایک خواب سا لگ رہا ہے. مجھے یقین نہیں آ رہا کہ ہم آزاد ہو گئے ہیں. ہم نے وہ سب کچھ دیکھا جو آج تک کسی نے نہیں دیکھا.
امریکی اور اتحادی حکام ایک عرصے تک منبج کو دہشت گرد گروپ کا ایک کلیدی گڑھ تصور کرتے رہے ہیں. ان کا کہنا تھا کہ دوسرے ملکوں سے جنگجوؤں کو یہاں لایا جاتا ہے اور پھر مختلف کاروائیوں کے لیے انہیں یہی سے بھیجا جاتا ہے. جون سے اس شہر کو جنگجوؤں نے مکمل طور پر گھیرے میں لے رکھا تھا. اس کاروائی کے دوران امریکی فضائیہ کے طیارے بھی شہر میں موجود شدت پسندوں کے ٹھکانوں کو نشانہ بناتے رہے ہیں، جس کے دوران شہر سے بھاگنے والے عام شہریوں کی ہلاکتیں بھی ہوئیں. امریکی حکام کا کہنا ہے کہ منبج میں کامیابی کے بعد اب امریکی حمایت یافتہ کرد اور عرب جنگجوؤں کا اتحاد رقہ کی جانب بڑھنے کا ارادہ رکھتا ہے، اور خود کو دولت اسلامیہ کہنے والی شدت پسند تنظیم کو اس کے مضبوط ترین گڑھ رقہ سے بے دخل کیا جائے گا. رقہ کی آبادی 5 لاکھ کے قریب ہے. مارچ 2011 سے شام میں شروع ہونے والے اس تنازع کے بعد سے اب تک 280,000 افراد ہلاک اور لاکھوں بے گھر ہو چکے ہیں.
شامی شہر منبج آزاد. تفصیل کے ساتھ یہ تھی ہماری ساتھی نازیہ گلزار. پاکستان کے سابق وزیر اعظم اور پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر نائب صدر یوسف رضا گیلانی آج کل لندن میں ہیں. ان سے ایک خصوصی ملاقات میں ہمارے ساتھی شفیع نقی جامعی نے پوچھا کہ پاکستان کے ہنگامہ خیز سیاسی منظرنامے میں ان کی جماعت کہاں کھڑی ہے.
پاکستان پیپلز پارٹی از اے ریسپانسبل اپوزیشن اور اپوزیشن از دا پیپلز پارٹی ناٹ دا ادر پارٹیز. تو اس لیے پیپلز پارٹی ود دی ادر پولیٹیکل پارٹیز آف دی اپوزیشن یونائٹیڈ اپوزیشن ان کو ساتھ لے کر چلنا چاہ رہی ہے. تو اور جو بھی فیصلہ وہ کرے گی تمام پارٹیوں کو جو اپوزیشن کی ہیں ان کو ساتھ لے کر چلے گی اور اس کے مطابق فیصلے ہوں گے.
بعض حلقے یہ کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی اصل میں میاں صاحب کی بی ٹیم ہے اور وہ موقع ہاتھ سے جانے نہیں.
آپ نے یہ نہیں بتایا میاں صاحب کی اے ٹیم کون سی ہے.
خود میاں صاحب کی ٹیم شاید اے ٹیم ہو. بی ٹیم کے طور پر میں نے اس لیے کہا، اس لیے نہ وہ ادھر ہے نہ وہ ادھر ہے اور وہ صرف اس موقع کی تلاش میں رہتی ہے کہ کس وقت ہو کہ وہ واپس پاور میں آ جائے.
دیکھیں، وی ڈونٹ ہیو اے لسٹ فار پاور. اگر پاور کا لسٹ ہوتا تو جب میرا دور تھا اور میں پرائم منسٹر تھا اور ایک معمولی سی بات چیف جسٹس صاحب کہتے تھے کہ آپ خط لکھ دیں،
صحیح،
اور میں نے نہیں لکھا تھا، تو اس کا مطلب تھا کہ ہمیں لسٹ فار پاور نہیں تھی، ہم خود جانا چاہتے تھے تو اس لیے نہیں لکھا. تو اب دوسری جو بات ہے کہ ہم کوئی ایسا موقع تلاش نہیں کر رہے کہ جس سے ہم تھرو بیک ڈور کسی طریقے سے ہمیں موقع مل جائے. وی ہیو اے لانگ ہسٹری.
پاکستان پیپلز پارٹی کا سر پاکستان کے سب سے بڑے صوبے پنجاب میں کہ جو گڑھ ہوتا تھا پیپلز پارٹی کا، وہاں پر کیا فیوچر ہے اور خیبر پختونخوا میں کیا فیوچر ہے؟
دیکھیں، پیپلز پارٹی ایک فیڈرل پارٹی تھی اور فیڈرل پارٹی رہی ہے، اور اس وقت بھی یہ کہتے تھے کہ بے نظیر بھٹو صاحبہ جو ہیں وہ چین ہیں بٹوین آل دا فور پروونسز لائک اے فیڈریشن. اور محترمہ صاحبہ کے دور میں بھی پیپلز پارٹی اتنی اکثریت نہیں لے سکی تھی ایک مرتبہ، اور صرف 12-14 ممبر بنے تھے. آئی واز آلسو امنگسٹ دوز ممبرس. تو پھر کم بیک ہو گیا. اور اسی طریقے سے جب مشرف صاحب کا دور تھا اس وقت بھی پیپلز پارٹی کافی سیٹیں لے کر آئی تھی، مگر ہمیں تو لیڈر آف دا اپوزیشن بھی نہیں بننے دیا گیا تھا، تو پھر بھی ہم پاور میں آ گئے.
اس وقت پیپلز پارٹی کون چلا رہا ہے؟ آصف علی زرداری صاحب، بلاول بھٹو زرداری صاحب یا مشیران گرامی، کون چلا رہا ہے؟
دیکھیں، یہ کوئی کار نہیں ہے جو چلا رہا ہے. تو یہ پیپلز پارٹی ایک بہت بڑی جماعت ہے، صرف پاکستان تک محدود نہیں، انٹرنیشنلی بھی ان کے روٹس ہیں، اور اس کو جو چلانے کا سٹرکچر ہے وہ موجود ہے، اور سی سی آف دی پارٹی میجر ڈیسیژن لیتی ہے.
حالانکہ ایسا ہے نہیں، یا اگر ہے تو اس کا ثبوت نہیں، اور جس چیز کا ثبوت نہ ہو وہ نہیں کہا جاتا. ایک ڈائنیسٹک پولیٹکس پاکستان میں نظر آتی ہے، زرداری، بھٹو، شریف، اگلی بار جو بھی الیکشن ہوتا ہے اس میں پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے ہیڈ کون کرے گا؟ اگر پیپلز پارٹی جیتتی ہے تو وزیر اعظم کون ہوگا؟
دیکھیں پہلے تو میں آپ کے سوال سے اتفاق نہیں کرتا،
وہ آپ کا حق ہے
کہ ڈائنسٹک پالیٹکس کی جو آپ نے بات کی، میں صرف آپ سے ایک سوال کرنا چاہ رہا تھا کہ 2008 میں میں وزیر اعظم بنا،
ٹھیک ہے،
آئی واز نان بھٹو اینڈ آئی واز نان سندھی، تو پیپلز پارٹی نے تو مجھے نامینیٹ کیا،
اگلا وزیر اعظم پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے کون ہوگا یا نمائندہ وزیر اعظم کے لیے کون ہوگا، امیدوار؟
دیکھیں پہلی تو بات یہ ہے جب الیکشن آئے گا اس وقت پارٹی ول ٹیک اے ڈیسیژن، اور نمبر ٹو جو وزیر اعظم ہوگا تو ہمارا جو پارٹی چیئرمین ہے ہی از ینگ اور ہی از ایجوکیٹڈ، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہماری پاکستان کی جو پالیٹکس ہے یوتھ کی 65% پاپولیشن ہے، اور جو لیڈر اس وقت ملک میں موجود ہیں دے آر 65 ایئرز اینڈ ابو، تو آئی تھنک اف ہی پلیز ہز کارڈز ویل ہی سٹینڈز گڈ چانسز۔
چونکہ ان کا ذکر آ گیا اس لیے انہیں کے بارے میں پوچھنا چاہوں گا، کیا واقعی بلاول بھٹو زرداری میں اتنی اہلیت اور صلاحیت ہے کہ ان کے کاندھوں پر اتنا بڑا بوجھ اور وزن ڈالا جا سکے؟
پہلے پیپلز پارٹی بھٹو صاحب کے دور میں بہت اونچی گئی، اور پھر ایگزائل میں 11 سال محترمہ صاحبہ نے گزارے، اور پھر جب آئیں تو اس وقت آپ کا جو کلاس ہے وہ یہ کہتے تھے کہ اتنی اہلیت ہے کہ محترمہ بینظیر بھٹو وزیر اعظم بن جائیں اور ملک کو چلا سکیں، اور شی پروڈ یو ٹوائس، شی بیکیم پرائم منسٹر، اور اینڈ ایٹ دیٹ ٹائم وین آئی فرسٹ ٹائم میٹ بینظیر بھٹو صاحبہ شی واز ناٹ ایون میرڈ ایٹ دیٹ ٹائم اینڈ ہر ایج واز ایز آف بلاول بھٹو، تو اس وقت ان کو بھی سیریسلی کوئی نہیں لیتا تھا، بٹ اٹ واز ریٹن آن دا بال کہ شی از کمنگ۔
پاکستان اس وقت، گیلانی صاحب میں آپ سے براہ راست سوال کر رہا ہوں، چلا کون رہا ہے؟
ہمارے انسٹیٹیوشن ابھی ویک ہیں، اور ان کو اگر ڈیموکریسی زیادہ عرصہ رہی تو انسٹیٹیوشن جو ہیں وہ اسٹرانگ ہوں گے، جو انسٹیٹیوشن آلریڈی اسٹیبلشڈ ہیں اس کو آپ کم نہیں کر سکتے۔ اپنا ادارہ جو 18 کروڑ عوام کا منتخب ادارہ ہے، دیٹ از پارلیمنٹ، اس کو مضبوط کریں، دوسروں کو فکر نہ کریں۔
ایک تصور ہے، خیال ہے، اس کو خاصی تقویت بھی ملتی ہے، میاں نواز شریف صاحب اپنی صاحبزادی مریم نواز کو آئندہ بڑے عہدے کے لیے تیار کر رہے ہیں، بلاول بھٹو زرداری آپ کے سامنے مثال ہیں،
آپ کا سوال میں نے ادھورا،
یوسف رضا گیلانی کس کو تیار کر رہے ہیں؟
دیکھیں میں تو بلاول صاحب کو تیار کر رہا ہوں، کیونکہ ہم تو چاہتے ہیں کہ ان کا جو پارٹی چیئرمین ہے تو پہلا رائٹ تو ان کا ہے، ان کو کرنا چاہیے۔
پاکستان کے سابق وزیر اعظم اور پی 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 کے سینئر نائب صدر یوسف رضا گیلانی گفتگو کر رہے تھے ہمارے ساتھی شفیع نقی جامعی سے، اور اب سنتے ہیں دلی سے نامہ نگار شکیل اختر کا ہفتہ وار کالم دوسرا پہلو۔
بھارت میں سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے ججوں کی تقرری کے طریقہ کار پر عدلیہ اور حکومت کے درمیان ایک عرصے سے تعطل بنا ہوا ہے۔ سپریم کورٹ کا کہنا ہے کہ وہ ججوں کی تقرری کے طریقہ کار کو ہائی جیک نہیں ہونے دے گا۔ بھارت کے چیف جسٹس کا کہنا ہے کہ ملک کے مختلف ہائی کورٹوں میں تقریباً 500 ججوں کی جگہ خالی ہے، جو تقریباً تمام ججوں کی نصف تعداد کے برابر ہے۔ ان خالی جگہوں پر تقرریوں کے لیے کئی مہینے قبل ججوں کے نام حکومت کو منظوری کے لیے بھیجے جا چکے ہیں، لیکن ایک طویل عرصہ گزر جانے کے بعد بھی یہ نام ابھی تک منظور نہیں کیے گئے، جس کے نتیجے میں ہائی کورٹوں میں ججوں کی زبردست کمی ہے۔ چیف جسٹس کے مطابق مختلف ہائی کورٹوں میں 40 لاکھ سے زیادہ مقدمات زیر سماعت ہیں، اکیلے الہ آباد ہائی کورٹ میں تقریباً 10 لاکھ مقدمات التوا میں ہیں۔ پورا عدلیاتی نظام درہم برہم ہے، جب تک کسی مقدمے کی اپیل کی سماعت مکمل ہوتی ہے تب تک ملزم عمر قید کاٹ چکا ہوتا ہے۔ اعلیٰ اور ذیلی عدالتوں میں مجموعی طور پر 2 کروڑ سے زیادہ مقدمے زیر سماعت ہیں، ان میں کم از کم 22 لاکھ مقدمے ایسے ہیں جو 10 برس پرانے ہیں، ان مقدموں میں انصاف کیا ہو سکے گا؟ سپریم کورٹ اور موجودہ حکومت کے درمیان ٹکراؤ اس وقت پیدا ہوا جب حکومت نے سیاسی جماعتوں کے اتفاق رائے سے ججوں کی تقرری کے لیے ایک جوڈیشل اپوائنٹمنٹ کمیشن قانون پارلیمنٹ میں منظور کیا۔ ماہرین کے مطابق اس قانون کا مقصد سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے ججوں کی تقرری میں سپریم کورٹ کی بالادستی کو ختم کرنا تھا۔ اس قانون کو سپریم کورٹ نے گزشتہ برس اکتوبر میں غیر آئینی کہہ کر کالعدم قرار دیا۔ ابھی تک ججوں کی تقرری چیف جسٹس کی قیادت میں سینئر ججوں کی ایک کالجیم کرتی رہی ہے۔ تقرری کے نئے قانون کو مسترد کیے جانے کے بعد حکومت اور کالجیم ایک نیا طریقہ کار وضع کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن ابھی تک بہت سے سوالوں پر اتفاق نہیں ہو سکا ہے۔ سپریم کورٹ کا کہنا ہے کہ اس عمل کے وضع ہونے تک تقرریوں کو روکا نہیں جا سکتا۔ بھارت کی پارلیمنٹ میں گزشتہ ہفتے ایک مختصر بحث میں بیشتر سیاسی جماعتوں نے کالجیم کے نظام پر نکتہ چینی کی تھی اور ایک نیا طریقہ کار وضع کرنے کی حمایت کی تھی۔ حکومت کو لگتا ہے کہ کالجیم کے نظام میں خامیاں ہیں اور بہت سے قابل قانونی ماہرین کو جج کے طور پر نمائندگی نہیں مل پا رہی ہے، جبکہ سپریم کورٹ کو یہ محسوس ہو رہا ہے کہ سیاسی جماعتیں عدلیہ کی آزادی کو سلب کرنا چاہتی ہیں اور ججوں کی تقرری کے نظام پر اپنی بالادستی کے ذریعے وہ عدلیہ کو اپنا تابع کرنا چاہتی ہیں۔ حقیقت جو بھی ہو، فی الوقت عدلیہ اور حکومت کے درمیان زبردست تعطل برقرار ہے، لیکن اس بحث کے درمیان سب سے تاریک پہلو یہ ہے کہ بھارت میں عدلیاتی نظام بری طرح ناکام ہو رہا ہے۔ انصاف کا عمل اتنا پیچیدہ، مہنگا اور طویل ہے کہ ملک کی بیشتر آبادی کی پہنچ سے یہ باہر ہو چکا ہے۔ ذیلی عدالتوں کو چھوڑ کر عدلیہ بھارت کے ان چند اداروں میں شامل ہے جنہیں آزاد اور عموماً بدعنوانی سے بالاتر سمجھا جاتا ہے، لیکن یہ ادارہ بھی اپنے پرانے طریقہ کار، ججوں کی کمی اور بڑی آئینی اصلاحات نہ ہونے کے سبب بری طرح مجروح ہو رہا ہے۔ سیاسی جماعتوں کی ساری توجہ ججوں کی تقرریوں میں ججوں کے اختیارات محدود کرنے پر مرکوز ہے۔ اس اہم پہلو پر کوئی بحث نہیں ہو رہی کہ انصاف کے عمل کو عام آدمی کے لیے آسان، شفاف اور تیز رفتار کیسے بنایا جائے۔ شکیل اختر، بی بی سی، دلی۔
اور شکیل اختر کا یہ کالم اب آپ ہماری ویب سائٹ پر بھی آ کر پڑھ سکتے ہیں، پتہ ہے bbcurdu.com۔ سیربین ابھی جاری ہے۔
ہمارے نامہ نگار کریا کریا گاؤں گاؤں
کے رشتے داروں نے رحیم یار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا۔ محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ۔
جتنا کہ وہ پہلے تھا۔ شمائلہ جعفری، بی بی سی، نکیال سیکٹر، لائن آف کنٹرول۔
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی۔ عزیز اللہ خان، بی بی سی، پشاور۔
باخبر رہنے کے لیے سیربین سنا کیجیے۔
اور اب وقت ہوا ہے بالی ووڈ کی رنگا رنگ اور چٹپٹی خبروں پر مبنی ہفتہ وار فیچر بالی ووڈ راؤنڈ اپ کا۔ ترتیب و پیشکش نصرت جہاں کی ہے۔
بی بی سی، بنو تیرا فائگر، لاگے سیکسی، بنو
کنگنا رناوت بھی عجیب شخصیت ہیں۔ وہ اپنی شخصیت کے عجیب و غریب پہلوؤں پر کھلے عام بات کرتی ہیں۔ اب کل ہی کی بات ہے، کنگنا کہتی ہے کہ پہلے وہ بہت سست انسان ہوا کرتی تھی اور انہیں شاور لینا بالکل پسند نہیں تھا، اور ان کی اس عادت سے ان کے ممی پاپا بہت پریشان تھے۔ کنگنا جی، یہ تو ممی پاپا تھے، اب سوچیں آپ کے آس پاس کے لوگوں کا کیا حال ہوتا ہوگا۔ خیر، بڑے لوگوں کی بڑی باتیں۔ میں ہوں نصرت جہاں اور آپ سن رہے ہیں بالی ووڈ راؤنڈ اپ۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ انڈسٹری میں سلمان خان کس کو اپنا دوست مانتے ہیں؟ سوناکشی سنہا کو فلم اکیرا کے لیے کتنے پاپڑ بیلنے پڑے، اور نصیر الدین شاہ کیا کہتے ہیں اپنے بارے میں؟
جگ گھومے تھارے جیسا نہ کوئی، جگ گھومے تھارے جیسا نہ کوئی۔
کہتے ہیں کہ بالی ووڈ میں سلمان جب کسی کے دوست ہوں تو اس کی تو نکل پڑتی ہے، لیکن خود سلمان کس کو اپنا دوست مانتے ہیں؟
میرے بہت سارے دوست ہیں، میل اینڈ فیمیل، اس کا نام سننا چاہیے جس سے آپ کو کوئی فائدہ ہو۔ کلوز دوستی میں، کیونکہ بچپن سے دیکھا ہے، تو یہ سنجو ہے، شاہ رخ ہو گئے، عامر ہے، یہ سب بوری لگ رہا ہے نا، لڑکی میں نہیں تو میں آپ کچینا میری دوست ہے، تو میں تو دونوں طرف سے خوش ہوں۔
منہ پھوڑ دے سالی کا۔
پلیز معاف کر دو، آلریڈی میرے کالج کے 3 سال برباد ہو چکے ہیں، اب اگر تم لوگوں کو بھی ماروں گی تو پھر سے پرابلم میں پڑ جاؤں گی۔
سوناکشی سنہا کی ایکشن پیک فلم اکیرا ریلیز ہونے کے لیے تیار ہے، اور سوناکشی فلم کے پروموشن میں مصروف ہیں۔ तो सोनाक्षी ये बताएं कि इस एक्शन पैक फिल्म में कितने पापड़ बेलने पड़े?
पापड़ बेलने पड़े बट खाने नहीं पड़े. या दैट्स द थिंग. आई थिंक इट वाज वेरी वेरी ग्रुएलिंग, वेरी हार्ड ट्रेनिंग आई हैड टू गो थ्रू मिक्स मार्शल आर्ट्स में. और आई हैड टू वर्क ऑन माय सेल्फ ताकि ये कन्विंसिंग लगे. ये एक बहुत ही अलग टाइप का रोल है. आई डोंट थिंक ऐसा पहले अटेम्प्ट किया गया है बाय हीरोइन इन हिंदी फिल्म.
नसीरुद्दीन शाह जैसे एक मंझे हुए अदाकार हैं, वहीं मुख्तलिफ मौजूआत पर उनकी राय भी काफी मुहतात होती है. लेकिन हाल ही में राजेश खन्ना के हवाले से उनका बयान कंट्रोवर्सी का शिकार हो गया.
ए बाबू मशाई, तो भालो भाषा भालो ना.
नसीर भाई ये तो बताएं हुआ क्या था?
तो मुझे शौक नहीं है अपने ओपिनियन को फैलाने का कि भाई मुझे इसके बाद कोई मुझसे कोई सवाल पूछता है तो मैं जवाब देता हूँ. अदरवाइज आई डोंट नॉर्मली एक्सप्रेस माई ओपिनियन. व्हाटएवर दिस थिंग दैट मेड न्यूज़ रिसेंटली वाज बिकॉज़ आई वाज आस्क्ड अ प्रोवोकेटिव क्वेश्चन.
नसीर साहब क्या हर सवाल का जवाब देना जरूरी होता है?
गुड मॉर्निंग मैडम, यू आर 5 मिनट्स लेट काजल. सॉरी मैडम, बस स्टॉप पर बहुत रश था. बस स्टॉप पर रुकी नहीं रही थी. इसी तरह तुम बसें छोड़ती रही तो कहीं तुम्हारी नौकरी ना छूट जाए. अंडरस्टैंड? यू बेटर अंडरस्टैंड.
ये वो हैं जिन्हें हिंदी सिनेमा की पहली सुपरस्टार कहा गया. इन्होंने तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, मलयाली और हिंदी फिल्मों में काम किया. जी हाँ, ये हैं श्रीदेवी.
लड़की है क्या रे बाबा, इसकी अदा रे बाबा, इसका नशा रे बाबा, रे बाबा, रे बाबा, रे बाबा, बाबा, बाबा.
श्रीदेवी ने हिंदी फिल्मों में अपना डेब्यू 1979 में फिल्म 16वां साल से किया. उसके चार साल बाद 1983 में उन्हें जितेंद्र के साथ फिल्म हिम्मत वाला में साइन किया गया और फिल्म ब्लॉकबस्टर साबित हुई. में फिल्म तोहफा आई. इस फिल्म ने भी जबरदस्त धूम मचाई.
प्यार का तोहफा तेरा बना है जीवन मेरा, प्यार का तोहफा तेरा बना है जीवन मेरा.
इस फिल्म की कामयाबी ने श्रीदेवी को इंडस्ट्री की नंबर वन हीरोइन बना दिया और इसके बाद उन्होंने मावाली, मकसद और जस्टिस चौधरी जैसी कामयाब फिल्में की. तो फिल्मों का इंतखाब कैसे करती थी?
Well, again, story, the script, that's the main thing, you know. वो बहुत अपील करना चाहिए. जैसे द स्क्रिप्ट इज अ हीरो, ऑफकोर्स देर इज अ डिफरेंट कैटेगरी नाउ. जैसे सलमान जी का, शाहरुख का, उनका ऑरा इटसेल्फ इट्स अ दिस थिंग.
श्रीदेवी जहां अपने डांस और खूबसूरत शख्सियत के लिए मशहूर थी, वहीं फिल्म सदमा में उनकी जानदार अदाकारी ने उनकी एक्टिंग का लोहा मनवाया.
क्या हुआ?
देखो नानी, ये सोमा मुझे हर वक्त याद रहता है.
फिल्म नगीना में ऋषि कपूर के साथ रूप बदलती नागिन.
मैं तेरी दुश्मन, दुश्मन.
कपूर के साथ फिल्म मिस्टर इंडिया की हवा हवाई. और तो और 1989 में फिल्म चालबाज में उनके डबल रोल ने 1972 की फिल्म सीता गीता को पीछे छोड़ दिया.
ये ले 5 रुपए.
5 रुपए? मगर मीटर में तो 12 रुपए गिरा लाए.
लेकिन पेट्रोल तो 5 रुपए का ही फूका है.
अच्छा, टैक्सी क्या तेरा बाप का है क्या?
ए, बाप का नाम मत लेना.
ठीक है ठीक है.
जाता है कि श्रीदेवी अपनी फिल्मों में हीरोज पर भारी पड़ती थी. लेकिन आपकी खूबसूरती का राज क्या है?
देखो कुछ नहीं है, इट्स अ सिंपल चीज है. जो अंदर है वो बाहर दिखाई दे. जो आप खुश रहो और पॉजिटिव और हर दिन सुबह यू रियली लुक फॉर बेसिक थिंग्स लाइक यू आर गोइंग टू स्कूल, यू आर बीइंग विद द हस्बैंड, बट यू हैव टू बी हैप्पी डूइंग थिंग्स, यू हैव टू एंजॉय.
रंग भरे बादल से.
श्रीदेवी ने फिल्म चांदनी में खूबसूरत महबूबा का किरदार निभाया तो फिल्म नमे में एक कम से नटखट लड़की बनकर सबके दिलों पर छा गई। इसके अलावा फिल्म रूप की रानी, चोरों का राजा, गुमराह और जुदाई जैसी फिल्मों में श्रीदेवी के मुख्तलिफ किरदार नजर आए। लेकिन खुद उनकी अपनी पसंदीदा फिल्म कौन सी है?
I always think Mother India. It's my favorite, all time favorite movie. और जब भी मैं कितनी बार भी देख सकती हूँ पिक्चर।
करियर की बुलंदी के दौरान ही श्रीदेवी ने फिल्म साज बोनी कपूर से शादी की और फिल्मों से तकरीबन गायब हो गई। श्रीदेवी की दो बेटियां हैं, तो बेटियों के साथ उनका रिश्ता कैसा है?
याद है बुली माय लेग एंड हिंदी तो नहीं, हिंदी तो मैं मजाक उड़ाती हूँ मेरी बेटी से, बिकॉज वो भी बहुत अंग्रेजी स्टाइल में बात करती है, ये लेके आओ वो करो, सो मैं उनकी टांग खींचती हूँ और वो मेरी टांग खींचती है।
आई शशि From the India.
No, from India.
Yes, sir. From the India.
No, Sashi, not from the India. From India.
श्रीदेवी ने काफी अरसे बाद 2012 में फिल्म इंग्लिश विंग्लिश के साथ फिल्मों में वापसी की। इस फिल्म को काफी सराहा गया, तो श्रीदेवी ने क्या फर्क महसूस किया उस दौर के बॉलीवुड में और आज के बॉलीवुड में?
The industry has changed for better. बहुत ही अच्छा है, the different kind of films and the technology like you know graphics and like you know sing sound like vanity van पहले नहीं होती थी, तो it's all good.
श्रीदेवी एक ऐसी अदाकारा हैं जिन्होंने बड़े बड़े हीरोज के साथ फिल्मों को ठुकराया क्योंकि वो विमेन ओरिएंटेड फिल्में करना पसंद करती थीं। उन्हें आज भी इंडस्ट्री की कामयाब तरीन और इंतहाई ग्रेसफुल एक्ट्रेस तसव्वुर किया जाता है। चलते चलते बात करते हैं इस हफ्ते रिलीज होने वाली फिल्मों की। हमारे फिल्म क्रिटिक अर्नब बैनर्जी फिल्म देख चुके हैं, तो अर्नब रुस्तम कैसी लगी?
रुस्तम एक नानावती केस हुआ था जो जिसने कि पूरे इंडिया में धमाल मचा दिया था, हमारे पैदा होने से पहले की कहानी है। रुस्तम से मुझे बहुत उम्मीद थी क्योंकि मुझे लग रहा था कि एक्स्ट्रा मैरिटल को इस दौर में कैसे हैंडल करते हैं, लेकिन मुझे बहुत अफसोस हुआ देख के कि बहुत डल फिल्म बन के रह गई।
तो ये था इस हफ्ते का बॉलीवुड राउंडअप, कैसे लगा आपको? तो अब अगले हफ्ते तक के लिए मुझे दें इजाजत और रखें अपना ख्याल। खुदा हाफिज।
और अब आखिर में एक बार फिर ओवल टेस्ट मैच का जिक्र। इस वक्त इंग्लैंड की बैटिंग जारी है और 26 के स्कोर पर इंग्लैंड की एक विकेट गिर चुकी है, जबकि उसे अभी 188 रन्स मजीद बनाने हैं पाकिस्तान की पहली इनिंग्स 542 रन्स बराबर करने के लिए। इसकी तफसील आपको हमारी वेबसाइट पर मिलेगी, पता है bbcurdu.com। सैरबीन यहां इख्तिताम पजीर होता है। आज प्रोग्राम एडिटर थी महपारा सफदर, प्रोड्यूसर फयाज अहमद, लंदन में स्टूडियो मैनेजर थे रॉड बर्टन और इस्लामाबाद में आमिर सिद्दीक। सैरबीन की टीम को इजाजत दीजिए और आखिर में अहम खबरों के खुलासे के साथ शुमाइला जाफरी।
شام کے شہر منبج میں 2000 افراد جنہیں شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ نے انسانی ڈھال بنا رکھا تھا کو آزاد کروا لیا گیا ہے. افغانستان کے جنوبی صوبے ہلمند میں لشکرگاہ شہر کے قریب افغان فوج اور طالبان کے درمیان شدید لڑائی جاری ہے. تھائی لینڈ میں حزب اختلاف کی جماعت نے ملک کے سیاحتی مقامات پر ہونے والے بم حملوں میں ملوث ہونے کے الزامات کی تردید کی ہے. فلپائن میں حکومت نے 2 سال پہلے کے امن معاہدے پر عمل درآمد کے لیے مسلمانوں کے سب سے بڑے باغی گروہ سے دوبارہ مذاکرات شروع کیے ہیں. اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل کا کہنا ہے کہ اگر جنوبی سوڈان نے مزید امن فوج کی تعیناتی میں رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کی تو اس پر اسلحے کی خرید و فروخت پر پابندی لگا دی جائے گی. یہ خبریں آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے تھے.